بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. حضرت امام مصنف عليه الرحمة علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے ایک اور اہم ادب کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، اور وہ ادب یہ ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھا جائے تو پلیٹ کے کنارے کنارے سے کھانا چاہیے، پلیٹ ہے، پیالہ ہے، تو کنارے کی طرف سے کھانا چاہیے. اور جو بیچ والا حصہ ہے اسے چھیڑنا نہیں چاہیے، اسے اخیر میں کھانا چاہیے. اب کھانے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ سنت طریقے کے مطابق اکٹھے مل کر کھانا کھایا جا رہا ہے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی دسترخوان پر، ایک ہی پلیٹ سے، ایک ہی پیالے سے، ایک ہی ٹری سے ایک سے زیادہ آدمی کھا رہے ہیں. بڑا تھال ہے، اس میں چاول نکالے گئے ہیں اور سب بیٹھ گئے ہیں. تو ایک ادب جو ملحوظ رہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جانب سے کھائے. اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، اپنی طرف سے کھائے. جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے کھائے، جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے کھائے، جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے کھائے، بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے کھائے، اور اپنی طرف سے کھاتے کھاتے آگے بڑھے. اور ہر کھانے والا دوسرے شخص کی جانب ہاتھ نہ مارے، اس لیے کہ بسا اوقات اس سے گن آتی ہے. ہاں، دو شکلیں اس سے مستثنا ہیں. ایک شکل تو یہ کہ کھانا ایسے شخص کے ساتھ کھایا جا رہا ہے جسے محبت ہے اور یقین ہے کہ اس کی طرف ہاتھ مارنے سے اسے گن نہیں آئے گی. میاں بیوی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، استاد شاگرد کھا رہے ہیں، دو جگری دوست ہیں وہ دونوں کھا رہے ہیں، تو اب اس کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے. ادھر سے بھی کھائے، ادھر سے بھی کھائے، ادھر سے بھی کھائے، ادھر سے بھی کھائے. تو کل مما یلیک، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اپنی جانب سے کھانا کھاؤ، اس میں سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے. اس طرف سے کھانا کھاؤ، کنارے سے، پلیٹ کے کنارے سے، اپنے جو قریب سے قریب کھانا ہے اسے کھاؤ، ادھر ادھر دوسروں کی جانب میں ہاتھ مت مارو، اس لیے کہ وہ قریب نہیں وہ دور ہے. دائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے اس کے کنارے سے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے کنارے سے وہ دور ہو گیا. اپنے جو قریب کھانا ہے اس میں سے کھاؤ اور کھاتے کھاتے آگے بڑھتے چلے جاؤ. اس لیے کہ کسی اور کی جانب اگر ہاتھ مارو گے اسے گن آئے گی. اگر گن کے سلسلے میں یہ یقین ہے کہ اس کے ساتھ ہماری محبت اتنی ہے، اس کو بھی ہم سے محبت اتنی ہے، تعلق آپس کا ایسا ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا بھی پی لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھا بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کی بچی ہوئی چیز بھی کھا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ادھر ادھر اگر ہاتھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس مستثنا شکل کو ثابت کرنے کے لیے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے اور اس کے نیچے حدیث لائے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ دعوت کے لیے جانا ہوا تو صاحب خانہ نے ہمارے لیے جو شوربہ پکایا تھا اس میں گوشت کے ٹکڑے بھی تھے اور کدو کے ٹکڑے بھی تھے، پمکن کے ٹکڑے. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کی چاروں جانب اپنے ہاتھوں سے ٹٹول رہے تھے کدو کی تلاش میں. تو اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ادھر ادھر ہاتھ مار رہے تھے، ان کو تو یہ کہا کہ اپنی طرف سے کھانا کھاؤ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر ادھر آپ کا ہاتھ گھوم رہا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اس پر یہ ترجمہ باندھا اور مستثنا شکل بتلائی کہ جب کسی ایسے شخص کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے جسے گھن آنے کا امکان نہ ہو بلکہ اطمینان ہو، یقین ہو کہ اسے گھن نہیں آئے گی بلکہ بسا وقت خوشی ہوگی کہ ہماری طرف ان کا ہاتھ پڑ گیا ہے. کبھی کوئی پانی پیتا ہے اور پانی پی کر ہمارے ہاتھ میں پکڑواتا ہے تو گھن آتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھن نہیں آتی، اور کبھی محبت اتنی ہوتی ہے کہ ہم وہیں سے پینا چاہتے ہیں جہاں سے اس محبوب نے پیا ہے. کبھی محبت کی وجہ سے، کبھی دینی محبت اور عقیدت کی وجہ سے، روحانی فیض کو حاصل کرنے کی غرض سے، حصول برکت کی وجہ سے، جو بھی ہو. اس پر پھر یہ اشکال پیدا ہوگا کہ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے، اور انہوں نے جب ادھر ادھر ہاتھ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مما یلیک. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سوتیلے بیٹے سے اتنا انس نہیں تھا، اتنی الفت نہیں تھی کہ آپ کو گن محسوس ہو رہی تھی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی. ان کو جو تنبیہ کی گئی وہ اس وجہ سے کہ وہ ابھی چھوٹے بچے تھے، اور چھوٹے بچے کو اس قسم کے آداب سکھائے جاتے ہیں تاکہ کسی اور جگہ جا کر کے اس طرح نہ کھانا کھائے. تو ایک مستثنا شکل یہ ہے، ایک ایکسپشنل شکل یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے جس کے ساتھ انس ہے، اسے بھی ہمارے ساتھ انس ہے، اور ہمیں اطمینان ہے کہ اسے گن محسوس نہیں ہوگی، تو ادھر ادھر سے کھائے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ جب پلیٹ میں ایک سے زیادہ نو کا کھانا ہو، ہماری طرف سبزی ہے دوسری طرف مرغی ہے، یا ہماری طرف گوشت ہے دوسری طرف سبزی ہے، تو اب اجازت ہے کہ اس طرف بھی آپ ہاتھ لے جا سکتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اسی حدیث سے اس کو بھی ثابت کیا ہے، اور اس طرح ثابت کیا ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ اس شوربے کے اندر گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ لے جا رہے تھے، چونکہ اپنی طرف گوشت ہوگا کدو دوسری طرف ہوگا، تو وہ دوسری چیز کی تلاش میں دوسری طرف ہاتھ لے جا رہے تھے. ایک ادب تو یہ ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھا جائے اور کھانے میں اسی برتن میں ایک اور شخص بھی ہمارے ساتھ شریک ہو، اور یہ اجتماعیت کی بہترین شکل ہے کہ ایک ہی برتن کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں، اور اگر کوئی انتظامی وجہ ہے یا اور کوئی وجہ ہے، سب اجنبی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مصلحت اور عرف کے خلاف معلوم ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر کم سے کم دو آدمی تو ایک ساتھ بیٹھ جائیں. تو جب ایک سے زائد آدمی برتن میں ایک ہی برتن میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو اس وقت ایک ادب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کھانا کھایا جائے، سوائے دو ایکسپشنل شکلوں کے. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ چاہے کھانے میں ایک سے زائد آدمی شریک ہو یا تنہا کھا رہا ہو، تنہا کھا رہا ہو، اس وقت بھی برتن کے کنارے سے کھائے، برتن کے بیچ میں سے نہ کھائے. یعنی برتن کے جو بیچ والا حصہ ہے اس کو بالکل اخیر میں کھایا جائے. اب اگر وہ جامد چیز ہے، سالڈ چیز ہے، جیسے چاول ہے، تو اس صورت میں تو بہت آسان ہے کہ بھائی اپنی طرف سے کھائے. اور بہتر شکل یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو کھانے کا طریقہ ہے کہ اپنی طرف سے کھاتے ہوئے اس کنارے سے اس کنارے تک جاتا ہے، اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بیچ والی چیز بیچ میں کھا لی جا رہی، اپنی طرف سے کھا لیا، پھر بیچ والا حصہ کھا رہا ہے اور پھر اس کنارے کا کھانا کھا رہا ہے. تو بہتر شکل یہ ہے کہ پہلے یہ کنارے کنارے والا کھا لے، پلیٹ کو گھماتا رہے اور بیچ والا حصہ آخر میں کھائے، یہ بہترین شکل ہے. اور اس کی وجہ بھی ابھی حدیث میں آ رہی ہے. اور اگر جامد چیز نہیں ہے، سالڈ چیز نہیں ہے، شوربہ ہے، تو اس صورت میں بھی ادب یہ ہے کہ چاہے تنہا کھا رہا ہو، روٹی کو اپنی طرف کا جو کنارہ ہے اس میں بھگو بھگو کر کھائے. یعنی روٹی کو بیچ میں یوں نہ رکھے، وہ بیچ والا حصہ ہے اسے بالکل صحیح سالم رہنے دیں. اب ظاہر ہے کہ شوربہ ہے تو جیسے جیسے آپ اپنی جانب سے کھاتے چلے جائیں گے وہ شوربہ تو خود بخود ادھر ادھر منتقل ہوگا، مگر پھر بھی وہاں روٹی نہ رکھے، وہاں ہاتھ نہ مارے، کنارے کنارے سے کھائے. تو یہاں پر امام مصنف علیہ الرحمہ جو ہے یہ دوسرا ادب بیان کر رہے ہیں. ایک ادب تو کیا ہوا کہ جب دوسروں کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا جائے تو اپنی طرف سے کھانا کھائے، دوسروں کی جانب ہاتھ نہ مارے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، اس سے دوسروں کو گن آ سکتی ہے، دوسرے بھوکے رہ سکتے ہیں، جو حساس طبیعت کے لوگ ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، جو کھائیں گے تو پورے کھانے کے دوران انہیں تکلیف رہے گی. اور دوسرا ادب یہ ہے کہ چاہے تنہا کھانا کھا رہا ہو، چاروں طرف سے کھانا کھائے، بیچ میں سے نہ کھائے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ حلال رزق میں برکت ڈالتے ہیں، حلال رزق میں برکت ڈالتے ہیں. اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھایا جائے اللہ کے نام سے، اس میں بھی اللہ برکت ڈالتے ہیں. اسی طرح اجتماعیت کے ساتھ کھانا کھایا جائے اس میں بھی اللہ برکت ڈالتے ہیں, اور یہ برکت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے اترتی ہے اور کھانے کے بیچ میں اترتی ہے, اور وہاں سے پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے پھیلتی ہے چاروں طرف, وہ برکت کا مورد ہے. تو وہاں سے برکت تو پورے کھانے میں یوں پھیلتی ہے, مگر اصل جو برکت کا مورد ہے وہ بیچ والا حصہ ہے, اور وہیں سے برکت چاروں طرف پھیل رہی ہے. تو جو متبرک چیز ہو جس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہو اسے اخیر تک رہنے دینا چاہیے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو برکت کی چیز ہے تو اسے حتی الامکان اپنے قبضے سے جانے نہیں دینا چاہیے. اب یہ پلیٹ میں جو بیچ والا حصہ ہے کھانے کا خوراک کا, تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ نہیں رکھی جا سکتی. تو اس کے لیے کہا گیا کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھ گھنٹہ جب تک آپ کو کھانے میں لگیں اس وقت تک اسے رہنے دیں, اسے بالکل اخیر میں کھائیں, اس لیے کہ اس سے برکت حاصل کی جا رہی ہے. مگر کوئی ایسی چیز ہے کہ زندگی بھر آپ کے پاس رہ سکتی ہے یا دیر تک رہ سکتی ہے, جیسے لوگوں کے گھروں میں زمزم ہوتا ہے تو مہینوں تک رہنے دیتے ہیں, تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں اس میں سے. کسی کے پاس کعبے کا غلاف آ گیا, کسی کے ہاتھ میں کسی نیک اور صالح شخص کی ٹوپی آ گئی, نیک صالح شخص کا رومال آ گیا, اسے زندگی بھر رکھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات تھے انہیں پوری زندگی رکھا, اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے تھے جنہوں نے آگے اپنے ورثہ میں منتقل کیا, ان کو دے دیا, انہوں نے ان کو آگے دیا, انہوں نے ان کو آگے دیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بورک لہ فی شیء فلیلزمہ, جس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس میں اللہ نے برکت ڈالی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ برکت والی چیز کو پکڑ کے رکھے. تو کھانے کے برتن کے بیچ میں چونکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ سے برکت کا نزول ہوتا ہے, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ تنہا کھانے والا بھی جو بیچ والا حصہ ہے اس بیچ والے حصے کو آخر تک رہنے دے. اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ روٹی کو بھی اسی طرح کھائے, بجائے اس کے کہ ایک طرف سے روٹی کے لکمے بنا بنا کر یوں سیدھا کھاتا چلا جائے, کہا کہ پہلے جو ہے روٹی کی چاروں جانب سے کھا لے اور بیچ والے حصے کو آخر میں کھائے. ہاں اگر روٹی کی کمی ہے انتظامی مصلحت کی وجہ سے روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسا تقسیم کر دینا پڑے وہ الگ بات ہے, مگر روٹی کی قلت نہیں ہے, انتظامی امور کا تقاضا نہ ہو تو پھر اس طرح کھایا جائے کہ ایک طرف سے شروع کر کے یوں چاروں طرف سے یوں کھاتے 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 پھر بیچ میں آئے. اس لیے کہ بیچ والے حصے میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے برکت اترتی ہے. تو اس سلسلے میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر 3 حدیثیں بیان فرمائی ہیں, ان میں سے پہلی حدیث کی طرف تو صرف اشارہ فرمایا ہے اس لیے کہ وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اور ہم اسے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. فیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وکل مما یلیک متفق علیہ کما سبق, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کھانے کے 3 آداب سکھلائے ان میں سے ایک کیا تھا, یا غلام سم اللہ, یہ لڑکے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو, وکل بیمینک اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک اور اس حصے سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے. تو وکل مما یلی کسے دونوں ادب جو ہے وہ مستمد ہو سکتے ہیں کہ اس حصے سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے, اس کا مطلب یہ کہ دوسروں کی جانب ہاتھ مت مارو, اس حصے سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے اس کا مطلب یہ کہ بیچ والے حصے کو ہاتھ مت لگاؤ. اس کے بعد جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث لائے ہیں کہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, البرکت تنزل وسط الطعام, برکت کھانے کے بیچ والے حصے میں اترتی ہے اور پھر وہاں سے آگے پھیلتی ہے. فکلوا من حافتیہ, لہذا تم کھانا جس برتن میں رکھا ہوا ہے اس برتن کے کناروں کی طرف سے کھاؤ. یہاں طلبا کے لیے حافتی ہے, یہ حافتن جو ہے کنارے کو کہتے ہیں, اور حافتین یہ تسنیہ ہے, اور اقل جمع جو ہے وہ دو ہیں, تو یہاں تسنیہ جمع کے لیے آیا ہے. تو فکلوا من حافتیہ, اس کے کناروں سے کھاؤ. ولا تاکلوا من وسطہ, اور اس کے بیچ میں سے مت کھاؤ, بیچ میں سے اخیر میں. رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح, اس حدیث کو امام ابو داود نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے بھی روایت کیا ہے, مگر یہ جو الفاظ ہیں وہ ترمذی شریف کے ہیں, ابو داود شریف کے نہیں ہے. اسی وجہ سے شارحین یہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے رواہ الترمذی ہوتا تو اچھا ہوتا. آگے دوسری حدیث, وعن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ قال, کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قصعۃ یقال لها الغراء یحملها اربعۃ رجال, فلما اضحوا وسجدوا الضحى اتی بتلک القصعۃ یعنی وقد سرد فیها فالتفوا علیها فلما کثروا جثا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عربی ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها, يا يبارك فيها. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیالہ تھا جسے غراء کہا جاتا تھا, الغراء اس کا نام تھا اس پیالے کا, اس پیالے کو سب الغراء کہتے تھے. اور آگے روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ پیالہ کیا تھا, ایک دیگ ہی کی شکل تھی, اس لیے کہ اسے جب اٹھانے کی نوبت آتی تھی تو چار آدمی اٹھا کر لاتے تھے, تو یوں سمجھو کہ ایک دیگ ہی تھی. اور دوسری ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لگن تھا, لگن, اور اس کے چار حلقے تھے, جیسے دیگ کی دونوں جانب حلقے ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے, تو اس کے چار حلقے تھے. تو اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ جو الغرہ پیالہ جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ اسے چار آدمی اٹھا کر لاتے تھے, یعنی جب اس کے اندر کھانا ہوتا تھا تو چار آدمی اٹھا کر لے آتے تھے دسترخوان پر, چار آدمی اٹھا کر لے آتے تھے. اور وہ دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لگن تھا, ایک ٹب جیسا برتن تھا. تو ٹب جیسا جو برتن ہوتا ہے وہ شالو ہوتا ہے تھوڑا, اور دیگ جو ہے وہ ذرا گہری ہوتی ہے. تو ایک ٹب جیسا برتن تھا, اس کے اوپر چار حلقے تھے. تو بادشاہ رحیم کی رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ احتمال کے درجے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی برتن ہو, تو اس میں چونکہ چار حلقے تھے تو چار حلقوں میں سے ہر ایک حلقے کو پکڑ کر چار آدمی اٹھا کر لے آتے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لگن والا برتن جو ہے وہ الگ تھا جس میں چار حلقے تھے, اور یہاں جس دیگ کی بات ہو رہی ہے الغرہ یہ الگ تھا, اس میں حلقے نہیں تھے, مگر چونکہ بڑا برتن تھا اس لیے چار آدمی اٹھا کر لے آتے تھے. مگر معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی لگن کی طرح شالو تھا، ٹب کی طرح، ورنہ سب چاروں طرف بیٹھ کر کے اس میں سے کھانا نہ کھاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک میں ایک پیالہ تھا، آپ کی ملکیت میں ایک پیالہ تھا، ایک لگن تھا، ایک بہت بڑا ٹب تھا جس میں کھانا رکھ کر جب اسے اٹھا کر لایا جاتا تھا تو چار آدمی اٹھا کر لاتے تھے، اور اس کا نام جو ہے وہ الغرہ تھا. یہ غرہ جو ہے یہ اغرو کی مؤنث ہے، اور یہ غرتن سے بنا ہوا ہے. غرتن کس کو کہتے ہیں؟ غرتن چمکدار چہرے کو کہتے ہیں. اغرو اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا پورا بدن جو ہے وہ سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا ہو، مٹیالے رنگ کا ہو، براؤن رنگ کا ہو، کالے رنگ کا ہو، سیاہ رنگ کا، اور اس کی پیشانی کے اوپر ایک سفید گول دائرہ ہو، وہ بہت خوبصورت گھوڑا سمجھا جاتا ہے، اس کی قیمت بھی بہت ہوتی ہے. تو جس گھوڑے کی پیشانی کے اوپر سفید دائرہ ہو سفید رنگ کا، اور اس کے پورے جسم کا رنگ کچھ اور ہو، دوسرا ہو، ایسے گھوڑے کو اغر کہتے ہیں، کہ سفید چہرے والا گھوڑا، چمکدار چہرے والا گھوڑا. اور قصعتن چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، غرا یعنی چمکدار پیالہ، سفید رنگ والا پیالہ. اب اسے چمکدار پیالہ کیوں کہا جاتا تھا، سفید رنگ کا پیالہ کیوں کہا جاتا تھا، اس کی مختلف توجیحات کی ہے احتمال کے درجے میں. اس میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ خوبصورت بہت تھا، وہ خود پیالہ جو ہے وہ خوبصورت بہت تھا، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام الغرہ ہو گیا تھا. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ پیالہ جو ہے، یا یہ لگن، یا یہ ٹب، یا دیگ، جو بھی چیز تھی، اس کو الغرہ اس لیے کہتے تھے کہ چمکدار، یعنی بہت مرغوب اور کشش والا پیالہ. تو ایک شکل تو یہ بتائی گئی کہ وہ پیالہ ہی بہت خوبصورت تھا، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا، بہت خوبصورت تھا. ممکن ہے کہ لوہے کا بنا ہوا ہو تو اس کی کچھ چمک بھی ہو، تو برتن بہت خوبصورت تھا. اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نہیں، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی ضیافت فرمانے پر قادر ہو جاتے تھے اور ضیافت فرماتے تھے، تو اس کے اندر جو چیزیں رکھ کر کے لائی جاتی تھی اس میں بڑی کشش ہوتی تھی، تو ان اچھی اچھی غذاؤں کی وجہ سے یہ پیالہ خوبصورت معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس کو صحابہ الغرہ کہتے تھے خوشی میں، کہ آج تو کھانا الغرہ میں آ رہا ہے، یعنی ایسی چیزیں آج کھلائی جائے گی جو مرغوب ہیں. تو مظروف کی وجہ سے ظرف کا نام جو ہے وہ الغرہ ہو گیا. اور تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس پیالے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے لیے گوشت منگواتے تھے، گوشت کے ساتھ جو ہے چربی بھی ہوتی تھی، تو جب دمبے کے گوشت کو، اونٹ کے گوشت کو، بکری کے گوشت کو پکا کر اس میں رکھا جاتا تھا اور بھن کر لایا جاتا تھا، تو اس میں یہ جو چربی ہوتی تھی، اس چربی کی وجہ سے وہ گوشت بھی چمکتا تھا، اور وہ پیالے کے اوپر جو چربی کے اثرات پھیلتے تھے تو اس کی وجہ سے بھی وہ پیالہ چمکتا تھا، اور کھانے سے فراغت ہو جاتی تھی اس کے بعد بھی وہ چربی کی وجہ سے چمکتا رہتا تھا. یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی دودھ سے ضیافت فرماتے تھے تو اسی کے اندر دودھ لایا جاتا تھا، اور بہت کثرت سے دودھ ہی غذا ہوتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی. کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، کھجور کھا لیا، دودھ پی لیا، صرف دودھ پی لیا. تو یہ پیالہ جب لایا جاتا تھا تو شالو تھا، اتنا گہرا نہیں تھا، تو دور سے ہی وہ سفید سفید نظر آتا تھا دودھ، اس کی وجہ سے بھی اسے الغرہ کہا جاتا تھا. تو یہ پیالہ جو ہے اسے الغرہ کہا جاتا تھا، بڑا اتنا تھا کہ چار آدمی اٹھا کر لاتے تھے، اس میں جب کھانا ہوتا تھا کہ ایک دن ہوا یہ کہ فلما ادحو جب ضحا کا وقت ہوا چاشت کا وقت ہوا. دیکھو دو نمازیں پڑھی جاتی ہیں, ایک اشراق کی نماز دوسری چاشت کی نماز. اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد, یعنی سورج کے طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے جب تک کہ پورا سورج ظاہر نہ ہو جائے. تو سورج جب طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو تقریباً 8-9 منٹ سے لے کر 15-17 منٹ اسے لگتی ہے طلوع ہونے میں, الگ الگ جگہ کے اعتبار سے. سعودی عرب میں وہ 8-9 منٹ میں نکل آتا ہے, ہمارے ملک میں اسے 15 منٹ لگتی ہے. تو سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک پورا سورج باہر نہ نکل آئے اس وقت تک نمازیں پڑھنا ممنوع ہے, کسی قسم کی بھی نماز جائز نہیں ہے. تو جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے بس اس کے بعد یہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے دن کے چوتھائی حصے کے گزر جانے کے بعد, یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جتنے گھنٹے ہوتے ہیں ان گھنٹوں میں سے ایک کوارٹر مقدار جب گزر جائے تو وہ چاشت کا وقت. تو عربی زبان میں جب ضحا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ضحا کہ چاشت کا وقت, ضحا کا وقت, تو اس سے ربع النہار مراد ہوتا ہے. مگر جب صلاۃ الضحا, یہ ایک الگ چیز ہے, ایک تو ہے لغوی اعتبار سے ضحا, تو ربع النہار کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چاشت کا وقت. مگر جب نماز کی بات آتی ہے صلاۃ الضحا تو حضرات فقہا یہ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور سورج کے ربع النہار تک پہنچنے تک چاشت کا وقت شروع نہیں ہوتا. ربع النہار پر جب سورج پہنچ جائے, دن کے چوتھائی حصے پر سورج پہنچ جائے, تب جا کر کے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ فقہا فرماتے ہیں, اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو اشراق کی نماز ہے وہی چاشت کی نماز ہے, اور چاشت کی نماز ہے وہی اشراق کی نماز ہے. تو حضرات محدثین کے یہاں سورج کے طلوع ہونے کے بعد فوراً اشراق کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اور چاشت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے, اور یہ چلتا رہتا ہے زوال سے پہلے تک, جب جی چاہے پڑھ لیں. تو کہتے ہیں کہ فلما ادحو, جب دین کا چوتھائی حصہ گزر گیا اور ضحا کا وقت داخل ہو گیا, وسجد الضحا, جب ضحا کا وقت داخل ہو گیا, چوتھائی حصہ گزر گیا, وسجد الضحا, اور چاشت کی نماز پڑھنے والوں نے نماز بھی پڑھ لی اپنی اپنی, اس کے بعد اتی بتلک القصعہ, اس پیالے کو لایا گیا. یہ تقریباً 9:30-10 بجے کے بعد, اس لیے کہ گرم ملکوں میں 9:30-10 بجے ربع النہار ختم ہوتا ہے, دن کا چوتھائی حصہ, اور عموماً لوگ 11-11:30 بجے تک کھا لیتے ہیں, اور 11:30-11 بجے تک کھانے سے فارغ ہو کر ظہر سے پہلے قیلولہ کر لیتے ہیں. اوتیہ بتلک القصعہ, اس پیالے کو لایا گیا, یعنی وقد سرد فیہا. یہ بعد کے راویوں میں سے کسی نے اپنی طرف سے تشریح کی کہ یعنی وہ پیالہ اس حال میں لایا گیا کہ اس میں سرید بنایا گیا تھا, خالی پیالہ نہیں لایا گیا, سرید. اور سرید کس کو کہتے ہیں؟ سرید کا معنی یہ ہے کہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں والا شوربہ پکایا جائے اور روٹی پکائی جائے, اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائے, اور ان چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑوں کو اس میں بھگو دیا جائے, اس میں تر کر دیا جائے, اس میں ڈال دیا جائے. تو شوربہ, شوربے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گوشت اور اس کے ساتھ سرید. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پسند فرماتے تھے, کھاتے تھے, تو یوں بھی سنت ہے. ہمارے گھروں میں عورتیں گوشت والا شوربہ پکاتی ہیں ہفتے میں کئی مرتبہ، اور روٹی بھی پکاتی ہیں کئی مرتبہ، اور روٹی کو شوربے کے ساتھ بھگو کر ہی کھاتے بھی ہیں. بس اتنا ہے کہ سرید نہیں بناتے، ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ سرید پکا کر کے کھانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل عائشہ علی سائر النساء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسی کہ کفضل الطعام کفضل السرید علی سائر الطعام، جیسے کہ سرید کے تمام کھانوں کے اوپر فضیلت ہے. تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سرید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الطعام قرار دیا ہے. تو کہا کہ اس وہ پیالہ لایا گیا، اس کے اندر سرید تھا، فلتفو علیہ، بس اسے دسترخوان پر رکھ دیا گیا تو اس کے چاروں طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھ گئے، اسے گھیر لیا چاروں طرف سے، جو طریقہ تھا کھانے کا، ایک ہی برتن میں سے سب کھاتے تھے. فلما کسورو، مگر جیسے جیسے آتے گئے بیٹھتے گئے تو کچھ مجمع بڑھ گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حیعت سے تشریف فرماتے اس کا ذکر نہیں آیا کہ آپ چار زانو ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات طیبہ کے اخیری دور میں بدن جب بھاری ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں بھی جاتے تھے تو سنت طریقے کے مطابق پہلے ہاتھ نہیں رکھتے تھے، پہلے گھٹنا نہیں رکھتے تھے. سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنا رکھا جائے، اس کے بعد ہاتھ رکھا جائے، اس کے بعد ناک رکھی جائے، اس کے بعد سر رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہاتھ رکھتے تھے. تو جن لوگوں کے بدن بھاری ہو یا جن لوگوں کے گھٹنوں میں تکلیف ہو وہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے گھٹنا رکھ ہی نہیں سکتے. تو جن ائمہ نے یہ کہا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ رکھے جائیں اور اس کے بعد گھٹنے، اس طرح کی روایات میں آتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں اس کے بعد ہاتھ رکھے جائیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ اس لیے رکھتے تھے کہ آپ کی مبارک زندگی کے آخری مراحل میں بدن بھاری ہو گیا تھا، اور جس کا بدن بھاری ہو وہ رکھنا چاہے تو بھی پہلے گھٹنوں کو نہیں رکھ سکتا. تو ممکن ہے کہ چار زانوں بیٹھے ہوئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوئے ہوں، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں کھلانے کے لیے. بڑے لوگ جو مرتبے میں بھی بڑے ہوتے ہیں، دل بھی بڑا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں ساتھ میں مگر لوگوں کو پہلے کھلاتے ہیں. تو ممکن ہے چار زانو بیٹھے ہوں، ممکن ہے دو زانو بیٹھے ہوئے ہوں مگر تھوڑا ریلیکسڈ ہو کر، اور جیسے جیسے مجمع بڑھتا جاتا ہے تو ویسے ویسے لوگ ذرا ان کے لیے کہ بھئی ذرا جگہ کرو، ذرا جگہ کرو. تو کہتے ہیں کہ جب لوگ بڑھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کی انگلیوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، یعنی تشہد کا جو پوزیشن ہے ویسا بھی نہیں، گھٹنے زمین پر اور یہ دونوں پیر جو ہیں ان کی انگلیاں نیچے زمین پر تھی اور پیر دونوں کھڑے تھے، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ گھٹنے تو زمین پر ہے اور پیچھے دونوں قدم جو ہے وہ بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایڑیاں اور انگلیاں یوں زمین پر ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ کم جگہ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حیات اختیار کی ہوگی تو دوسروں نے بھی یہ حیات اختیار کر لی ہوگی، تو اور دو چار کی جگہ ہو گئی ہوگی. دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابدیت کیسی تھی، کہ یہ نہیں کہ میں سید المرسلین ہوں، میں حضرت ہوں، سب سے بڑا حضرت، میں آرام سے بیٹھا رہا ہوں، لوگ بعد میں کھائیں گے، نہیں بھائی آ جاؤ. یہ پیار محبت. تو جب لوگ بڑھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اپنے قدم مبارک کی انگلیوں کے اوپر سہارا لے کر. تو یہ ایک بڑے آدمی کے لیے اس حیات سے بیٹھنا قابل تعجب تھا. تو ایک عربی دیہاتی نے کہا کہ ماہ دہل جلسہ، یہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے ہو کر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے تشریف رکھیں. یہ اس کا کہنے کا مطلب تھا، یہ آپ اس طرح بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعلنی عبدن کریما، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مجھے کریم بندہ بنایا ہے، کریم بندہ جس جو حسن اخلاق کا پیکر ہے، جس کے دل میں تواضع ہے، جس کے دل میں سخاوت ہے، جس کے دل میں دوسروں کا ہر وقت خیال رہتا ہے، مجھے اللہ تعالی نے شریف بندہ بنایا ہے، غلام بنایا ہے اپنا. یہ استحضار رہتا تھا، یہ استحضار. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ذات کا مقابلہ ذات باری تعالی سے کرتے رہتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا مقابلہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ان خوبیوں میں جو خوبیاں ہمارے گمان کے مطابق ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے. تو اس وجہ سے دوسروں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. بزرگوں کے یہاں جو تواضع پائی جاتی ہے کہ بھئی میں تو بہت گندا ہوں، میں تو بہت نکما ہوں، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں نیک ہوں، میں متقی ہوں، میں ولی ہوں؟ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ولی ہو کر کے یہ کہے کہ نہیں نہیں بھئی میں ایسا نہیں ہوں، میں اتنے اونچے درجے کا، یہ کیوں ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ کیا اوپر اوپر سے؟ نہیں، اوپر سے نہیں، حقیقت میں کہتے تھے. کیوں حقیقت میں کہتے تھے؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جب ہم روز مرہ کی زندگی میں گفتگو کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا اختلاط ہوتا ہے، ہماری جو معاشرت ہے اس میں ہمیں اللہ تعالی شانہ کا خیال بہت کم آتا ہے، اور جب آتا بھی ہے اللہ کا خیال تو اللہ کی صحیح معرفت نہیں، اس وجہ سے اس کی بڑائی اور عظمت دل میں نہیں اترتی، اور خوف و خشیت بھی نہیں. اور ان حضرات کے ذہن میں 24 گھنٹے اللہ کا استحضار، اور وہ استحضار بھی اللہ کی کبریائی اور عظمت کے ساتھ. تو وہ شخص کیا کہے گا؟ ایک مدرسے کے اندر ایک بہت بڑے محدث ہو، بہت بڑے مفسر ہو، جیسے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو تمام علوم اور فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھتا ہو، اور اسی مدرسے کے اندر دوسرا بھی ایک استاد ہو جو فن حدیث میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہو، یا فن تفسیر میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہو، یا ایک دو علوم میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہو، تو اس کو جب تک یہ استحضار رہے گا کہ اس مدرسے کے اندر ایک جامع الکمالات شخصیت ہے، تو اس کی جب بھی کوئی تعریف کرے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ارے بھائی ہماری کیا حیثیت، ہم کیا چیز ہیں، ہم محدث، ہم مفسر، آپ کیا کہہ رہے ہیں، شرم کرو، آپ ہمیں شرم میں ڈال رہے ہیں. تو دیکھ لیا آپ نے، اس کے محدث ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کے جملے کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل دماغ میں استحضار ہے ان بڑے صاحب کا، تو جب بھی وہ سوچتا ہے تو ان بڑے صاحب کے استحضار کے ساتھ سوچتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی میں، مگر ایک جگہ کے اوپر ایسی بڑی کوئی شخصیت نہ ہو جو تمام علوم میں حاوی ہو، تو وہاں کے مدرسین میں سے جس کی آپ تعریف کریں گے وہ دل میں ایسا محسوس کرے گا کہ ہاں بھائی ہمارے پاس بھی کچھ ہے. اس لیے کہ کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کرنے کی چیز نہیں ہے اس کے سامنے. تو اسی طرح ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی ہمیں معرفت حاصل نہیں، اللہ کا استحضار ہمیں نصیب نہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں. اور ان بزرگوں کو استحضار نصیب ہو جاتا تھا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا، اس لیے تمام تر کمالات کے باوجود بھی جب وہ اپنے کمالات کو اللہ کے کمالات کے مقابلے میں دیکھتے تھے تو انہیں یہی نظر آتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور اسی وجہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اسی قوی استحضار کی وجہ سے اور عظمت اور بڑائی کے غلبے کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، اور سننے والوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ پیغمبر بھی گناہ کرتا ہے، پیغمبر بھی غلط کام کرتا ہے، حالانکہ وہ بات نہیں ہوتی. جیسے ایک علاقے میں ایک بزرگ آئے تو وہ جو مرید تھے ان کے، انہوں نے سوچا کہ حضرت کو بڑی مشکل سے میں دعوت دے کر اپنے یہاں لے آیا ہوں، کچھ دن حضرت کا قیام ہے، تو میں ذرا گاؤں میں سب کو کہوں کہ بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں, آپ آئیے استفادہ کیجیے. تو وہ گاؤں میں نکل پڑے, بھائی بہت بڑے بزرگ میرے یہاں آئے ہیں, آپ ضرور تشریف لائیے, بیٹھیے حضرت کے پاس, ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیے, تشریف لے جائیں گے اس کے بعد پھر یہ موقع نہیں ملے گا. یہ پورے گاؤں میں صدا دے کر جب واپس گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر سے ایک صاحب نکلے, کہا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, تشریف لائیے. تو کہا کہ میں تو اندر ابھی ان صاحب کی ملاقات کر کے آئے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, مگر وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بزرگ نہیں ہوں. میں جب اندر داخل ہوا, ان سے مسافہ ہوا, ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھ سے پوچھا نام کیا ہے, کیسے آنا ہوا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے میزبان صاحب نے ہمیں اطلاع کی کہ بہت بڑے بزرگ آئے. تو کہا نہیں نہیں بھائی, میں بزرگ نہیں ہوں, بھائی کیوں ایسا کہا؟ اس سے کہ اللہ کی عظمت, اور یہ چونکہ نا واقف تھا اس وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ بھائی واقعی یہ کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں نہیں وہ تو بہت بڑے, خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بزرگ نہیں ہے, کہ ان کو خود کو پتا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بزرگان دین جو ہے وہ بہت اونچے مرتبے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, مگر اپنے بارے میں وہ ایسا ہی اظہار کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا, بزرگ بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو دیکھو یہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا, اسی وجہ سے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ, اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, آپ مجھے بخش دیجیے. پیغمبر جب بولتا ہے تو وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی اس کے قلب پر مستولی ہو جاتی ہے, اور اس وقت وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ میں بہت تیرے حق میں کوتاہی کر چکا ہوں, اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو جن لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہوتی وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پیغمبر بھی گناہ کرتا ہے, اور تفسیروں میں بھی اس کا تذکرہ آ جاتا ہے اس ناواقفیت کی بنا پر, اس حقیقت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان اللہ جعلنی عبدا کریما, اللہ تعالی شانہ نے مجھے کریم بندہ بنایا ہے, اسی لیے فرمایا کہ انی لا اکل متقیا, انی اکل کما یاکل العبد, میں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے ایک غلام بیٹھ کر کھاتا ہے. غلام آقا کے موجود نہ ہونے کی حالت میں بھی ریلیکس ہو کر کے نہیں کھاتا. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے آقا کا ہر وقت استحضار ہوتا تھا, میں اسی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. لا اکل متقیا, میں ریلیکسڈ ہو کر جم کر کھانا نہیں کھاتا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ نے مجھے عبد کریم بنایا ہے. اب یہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالی شانہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے تھے, تو تمام تر چاہت کے باوجود آپ کو کیا بنایا؟ عبد کریم, نوبل سرونٹ, نوبل سلیو. تو معلوم ہوا کہ ایک انسان کا نوبل سلیو ہونا بہت بڑی نعمت ہے, تبھی اللہ نے اپنے محبوب کو یہ نعمت دی. اگر بڑا بننا کوئی نعمت ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عبد کریم نہ بناتے. اور فرمایا کہ ولم یجعلنی جبارا عنیدا, اللہ نے مجھے جابر سرکش نہیں بنایا ہے, اللہ نے مجھے لوگوں پر زور اور جبر کرنے والا نہیں بنایا ہے. قاہر کسے کہتے ہیں؟ یہ جبار کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دوسروں کے اوپر زور و جبر کرتا ہے کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا, ہم کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کریں گے آپ, جیسے پرانے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے. اور اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا ہے, سرکش جو ہے وہ حق سے ہٹ کر دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. مجھے اللہ نے سرکش نہیں بنایا ہے, مجھے جابر نہیں بنایا, قاہر نہیں بنایا, زور و جبر والا نہیں بنایا, مجھے تو غلام بنایا, میں بھی تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں. بس یہ ہو گئی بات, یہ واقعہ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو من حوالیہا, اس کی جانبوں سے کھاؤ. یہ جو بہت بڑا پیالہ آیا ہے اس کی جانبوں سے کھاؤ, اس کے کناروں سے کھاؤ. ودعو ذروتہا, اور اس کی بلندی کو چھوڑ دو. بلندی کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی جامد چیز سالڈ چیز برتن میں رکھی جاتی ہے تو بیچ میں اونچا حصہ ہوتا ہے اور پھر یوں نیچے. تو کہا کہ وداؤ ذروتہا, اس کی بلندی کو رہنے دو, یعنی بیچ والے حصے کو ہاتھ مت لگاؤ. کیوں؟ یو بارکو فیہا, اس میں تمہارے لیے برکت ڈالی جائے گی یہ پورے کھانے میں اگر تم نے یہ کر لیا. تو بھائی یہ ایک ادب ہمیں آج الحمدللہ معلوم ہوا. تو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے, بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھ لیں, اللہ کے نام سے شروع کریں اللہ کے نام پر ختم کریں, بیچ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ, بہت ادب کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. کیا انی آکل کما یاکل العبد کی بہت ساری توجیحات ہو سکتی ہے. ایک توجیح یہ کہ ایک جو غلام ہوتا ہے اس کا آقا اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ فردی تشکر میں کیسے بیٹھ جائے گا. تو کہا کہ روزی رزق اس کے بغیر انسان کا بقا نہیں ہے اس دنیا میں, وہ دونوں وقت میرا اللہ دسترخوان پہ پہنچا دیتا ہے. تو کیسے ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, کیسے ہمبلنس کے ساتھ. اب ہم جو ہیں وہ ٹیبل کرسی کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے, اس میں ترفع ہے, اس میں تکبر کی شکل ہے, چاہے تکبر ہونا ہو تکبر کی شکل ہے, اس میں سینہ تان کر بیٹھتا ہے آدمی. عاجزی کے ساتھ کھانا زمین پر ہو, خود بھی زمین پر بیٹھ جائے, دو زانو ہو کر کے بیٹھے, اکڑو ہو کر کے بیٹھے, تواضع والی شکل, اور ذہن اللہ کی طرف ہو, فرط تشکر میں ڈوبا ہوا ہو کہ پوری دنیا میں لوگ کتنے بھوکے رہتے ہیں اور اللہ تعالی شانہ نے میرے لیے کیا انتظام فرمایا ہے, اور پھر اس روزی کو اللہ کی طرف سے گفٹ سمجھے. اس لیے کہ ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ روزی اللہ پہنچاتا ہے اور میرے مقدر کی مجھ تک پہنچاتا ہے, میں چاول کے انہی دانوں کو کھاؤں گا جو میرے ہیں اور آپ چاول کے انہی دانوں کو کھائیں گے جو آپ کے ہیں. ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے جو گفٹ آئی ہو اس کے سامنے کتنی تواضع کی شکل اختیار کر کے کھانا چاہیے, اور بار بار اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ. بات کرنے کی نوبت آئے, کوئی ضروری بات ہو تو آہستہ آہستہ کر لے, دینی بات کریں, اس کے علاوہ باقی نہیں, شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. تو بسم اللہ سے شروع کرے, اللہ کے نام سے اللہ کے نام پر ختم ہو, بیچ بیچ میں بھی اللہ کا نام ہو, لہ الحمد فی الاولی والآخرہ, اور اجتماعیت کے ساتھ کھانا کھا جائے. کم سے کم دو آدمی ہو ایک پلیٹ کے اندر, ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ بیچ والے حصے کو رہنے دیا جائے آخر تک, تو اس سے جو ہے وہ کھانے میں برکتیں آئیں گی. اور جب کھانے میں برکت ہوتی ہے تو کم کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, طعام الواحد یکفی الاثنین, کہ کھانا تو ایک ہی شخص ہے, اگر ایک شخص بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائے گا, مگر اپنے ساتھ شریک کر لے گا دوسرے آدمی کو اسی کھانے میں, تو اب اجتماعیت ہو گئی, تو یہی کھانا اب دو کو کافی ہو جائے گا. ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, ایک توجہ یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جتنے کھانے کو پیٹ بھر کر کھا سکتا ہے اس میں دوسرے کو اگر شریک کر لے گا تو دونوں تھوڑے تھوڑے بھوکے رہیں گے مگر دونوں کا گزارا ہو جائے گا, عام طور پر یہ توجہ کی جاتی ہے. دوسری توجہ یہ کہ نہیں, اجتماعیت جب ہو جائے گی تو اجتماعیت کی برکت سے اسی کھانے سے دونوں سیر ہو کر کھائیں گے, اجتماعیت کی برکت. تو اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں ان مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کرتے تو ریسیشن کی بھی فکر نہ کرتے اور فائنینشل مسائل بھی سارے دور ہو جاتے, مگر ان طریقوں کو ہم چھوڑتے ہیں اور تواضع کے ساتھ عبد بن کر زندگی گزاری جائے. عبد بن کر یہ سب سے بڑی خوبی ایک انسان کی یہ ہے کہ وہ عبد بن جائے, اس سے کہ اللہ نے اسے عبد بننے ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے, اور وہ معمولات کے پرچے میں بھی ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ یہ استحضار رکھے کہ اللہ کی مخلوق میں میں سب سے بدتر ہوں, استحضار رکھے, بتکلف ہی شروع میں صحیح, بتکلف ہی صحیح کہ نہیں نہیں یہ مجھ سے اچھا ہے, یہ ابھی طالب علم ہے, میں استاد ہوں مگر طالب علم. اللہ اکبر, دیکھو. اور سب سے آسان بات, سب سے آسان بات اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کا اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنے کا سب سے آسان علاج کہ دیکھو کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا. اگر ہم سے بڑا ہے تو اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ اس نے اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہیں میں نے کہاں کی ہے, اس لیے مجھ سے اچھا ہے. اور اگر ہم سے چھوٹا ہے تو اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ جتنے گناہ میں نے کیے ہیں اتنے اس نے تو نہیں کیے ہوں گے اس لیے مجھ سے اچھا. آسان علاج ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے کا. تو ابدیت, ابدیت اللہ. اور کھانے میں بھی بہت ادب کے ساتھ بیٹھو. جو لوگ کھانے کے آداب کا اہتمام کرتے ہیں ان کے گھروں میں, ان کی نسلوں میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا. کھانا کبھی پھینکا نہ جائے, بچا ہوا کھانا نہ پھینکا جائے, ایک ایک ذرے کی, ایک ایک دانے کی قدر کی جائے, ایک ایک دانے کی. کبھی کبھی ہوتا ہے ٹوسٹ بچ گیا پھینک دیا, کبھی ہوتا یہ ہے کہ بوٹی جو ہے اچھی طرح صاف نہیں کی اور یوں پھینک دی. ایک ایک اس کے اوپر جتنے بھی ریشے ہیں ہر ریشے کو کھایا جائے, اسے صاف کیا جائے, پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ اپنی پلیٹ تو بہت صاف ہے مگر جس پیالے سے کھانا کھایا جا رہا ہے اس پیالے میں کھانا ختم ہو گیا ہے, مگر اس چمچے کے اوپر 8-10 دانے رہ گئے, پیالے کے اندر 5-25 دانے رہ گئے. اب اسے جو ہے دھو کر کے سنک میں بہا دیتے ہیں. اس ناشکری کی وجہ سے رزق میں آگے جا کر تنگی آتی ہے. دسترخوان پر دیکھ لیا جائے, دسترخوان بچھایا اسی لیے جاتا ہے کہ جو لقمہ گرے گا اسے ہم اٹھا لیں گے. اللہ تعالی شانہ یہ حدیث کی ساری برکات ہمیں نصیب کرے, حدیث سے وابستگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ حدیثوں کو پڑھنے کی, پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.